الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اسلامي بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت با اثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
فتاوى حدیثیہ میں ایک نہایت ایمان افروز واقعہ جس سے ایمان کو ہلا ملتی ہے اور عقیدے کو استحکام اور عبرت کے بے شمار مدنی پھول بھی اس میں ہیں۔ چنانچہ نقل ہے کہ حضرت ابو سعید عبداللہ بن ابی اسرون جو اپنے زمانے میں شافعیوں کے امام تھے وہ کہتے ہیں کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف کے مدرسہ نظامیہ میں داخل ہوا، وہاں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی زیر تعلیم تھے، میری ان سے دوستی تھی، ایک اور بھی ہمارا دوست تھا ابن سقا، اور ہم لوگ جو تھے وہ نیک لوگوں کی زیارت کرتے تھے، کوئی نیک آدمی مل جاتا ولی مل جاتا ان سے ملنے جاتے تھے۔ بغداد شریف میں ان دنوں ایک بزرگ کا نام سنا ہم نے جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اپنے وقت کے غوث ہیں۔ چنانچہ ہم تینوں نوجوان ان کی زیارت کے ارادے سے مل کر چلے۔ راستے میں ابن سقا نے کہا کہ میں ایک ایسا مشکل سوال ان بزرگ سے کروں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب دے ہی نہیں سکیں۔ ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ میں بھی ایک سوال کروں گا اور دیکھوں گا کہ بھلا کیا جواب دیتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے ہی باادب تھے فرمانے لگے کہ میں تو سوال کرنے کی جرأت نہیں رکھتا، میں تو صرف اللہ والوں کے دیدار کا قائل ہوں، میں تو ان کی زیارت کروں گا اور ان کا دیدار کر کے فیض حاصل کروں گا۔ چنانچہ جب ہم تینوں اس بزرگ کی بارگاہ میں پہنچے تو ان کی مسند خالی تھی، موجود نہیں تھے وہاں۔ دفعتن وہ اپنی مسند پر ظاہر ہو گئے بیٹھے ہوئے اور ایک قہر آلود نظر ابن سقا پر ڈالی اور فرمایا اے ابن سقا تجھ پر بڑا افسوس ہے، تو مجھ سے ایسا سوال کرنا چاہتا ہوں جس کا جواب تیرے خیال میں نہیں دے سکوں گا، سن تیرا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے اندر کفر کی آگ شعلہ سن ہے۔ ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر میری طرف اس بزرگ نے نظر کی جو اپنے وقت کے غوث تھے اور فرمانے لگے اے عبداللہ تو بھی مجھ سے سوال پوچھنا چاہتا ہے اور इम्तिहान लेना चाहता है कि भला मैं क्या जवाब देता हूं। सुन, तेरा सवाल ये और उसका जवाब ये। मैं देख रहा हूं कि तू दुनिया में अपने कानों तक डूब जाएगा और ये उस बेअदबी के सबब है जो तूने मेरे साथ की। इसके बाद अब हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला नो की तरफ बड़ी मोहब्बत की नजर से देखा और अपनी मसरत से उठ गए और उनको सीने से लगा लिया और बड़ी तकरीम और ताजीम के साथ अपने पास बिठाया और फरमाया, ए अब्दुल कादिर, आपने मेरा अदब करके अल्लाह और उसके रसूल को राजी किया है। मैं देख रहा हूं कि आप मिंबर पर तशरीफ फरमा होंगे और खवास और अवाम का हुजूम होगा और आप मिंबर पर बैठकर ये ऐलान करेंगे, कदमी हादही अला रकबते कुल्ले वलीजिल्ला, यानी मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तमाम औलिया की गर्दन पर है और तमाम औलिया आपके इस इरशाद पर आपके आगे अपनी गर्दन झुका देंगे। अब ये तीनों चले गए। इब्ने सक्का इल्म हासिल करते हुए बहुत बड़ा अल्लामा बन गया, बहुत बड़ा अल्लामा, और अल्फाज उसके ऐसे मुसज्जा और मुकत्ता होते थे और इतना फसीह और बलीग वो बयान करता था, बेहतरीन स्पीकर और टॉप का मुकर्रर था, वो बड़ा जबरदस्त बयान किया करता था, लिहाजा उसका लकब पड़ गया था फसीहुल लिसान, जैसे हम लोग कहते हैं मुकर्रर शोला बयान और खतीब आजम और पुनः इस तरह हम लोग लकब देते हैं ना, जो अच्छा बोलता है उसको, तो उसका लकब पड़ गया फसीहुल लिसान, यानी बहुत ही उम्दा जबान बोलने वाला, फसीह जबान बोलने वाला, जिसमें ना अदब के शहपारे बहुत ज्यादा हों और फन खिताबत के जबरदस्त जौहर जो रखता हो। खलीफा वक्त भी उससे बड़ा मुतासिर हुआ और उसने उसे अपना कुर्ब बख्शा, यानी खलीफा वक्त का भी वो मतलब यानी कि इब्ने सक्का जो था मंजूर नजर बन गया। एक मरतबा खलीफा वक्त ने सफीर बनाकर इब्ने सक्का को शाह रूम के पास भेजा, शाह रूम भी उसकी फसाहत और बलागत से बेहद मुतासिर हुआ और उसने नसरानी उलमा से इब्ने सक्का का मुनाजरा करवाया। इब्ने सक्का ने तमाम उलमाए नसारा को हरा दिया और ये जीत गया। चुनाचे बादशाह जो था रोम का वो भी बहुत मुतासिर था उससे, उसने इसको खास खास एजाज और इकराम बख्शा और अपने यहां उसको ठहराया। एक बार उसकी नजर शहजादी पर पड़ गई, शहजादी बड़ी हसीन थी, बस नजर पड़ी और दिल दे बैठा, अब उसकी याद उसके दिल से जाती नहीं थी। चुनाचे मजबूर होकर उसने बादशाह से शहजादी का हाथ मांगा कि मैं तुम्हारी शहजादी से शादी करना चाहता हूँ। बादशाह ईसाई था, उसने कहा ये तो नहीं हो सकता, एक ही सूरत है कि तुम ईसाई धर्म कबूल कर लो और बड़े शौक से मेरी शहजादी से शादी करो। चुनाचे एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि शहवत बादशाहों को गुलाम बना देती है, शहवत के आगे आदमी लाचार हो जाता है और ना करने के कर गुजरता है। चुनाचे ये भी शहवत से मगलूब होकर कहता है कि बादशाह तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, मैं अपना ईमान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, बस शर्त है कि तुम्हारी शहजादी से मेरी शादी हो जाए। चुनाचे शादी हो गई, शादी तो हो गई, लेकिन उस वलीउल्लाह ने जो बद्दुआ दी थी उसका ये असर था, इसने ईसाई धर्म कबूल किया और शादी की। अब मजीद उसको सजा मिलनी शुरू हुई तो उसको कोड़ निकल आया, उसके बदन में कोड़ निकल आया। बंदा क्या अपने उस्मो जमाल पर फूले, अपने जिस्मानी डेल डोल पर फूले कि अगर अचानक मौत नहीं तो अचानक मरज का तो सबको तजर्बा होता है, कुछ भी नहीं होता, अचानक छींकें शुरू हो जाती है, नजला लग जाता है, कुछ पता भी नहीं होता, दर्द सर हो जाता है बंदे को, एकदम से पेट में दर्द उठता है, एकदम उल्टियां शुरू हो जाती है, यकायक बुखार आ जाता है, तो सबको तजर्बा होता है थोड़ा थोड़ा। तो उसको अचानक कोड़ निकल आया और उसके जिस्म पर बहुत सारे मतलब धब्बे हो गए, यहां तक के उसके इस मरज की वजह से सारे उससे घिन खाने लगे और उसको मतलब महल के बाहर बादशाह ने फिकवा दिया। अब वो काम का नहीं रहा था, सारा बदन उसका कोड़ी था और हालत ये थी कि अभी हाथ फैलाकर लोगों से भीख मांगता था, बड़े बड़े भीख मांगता और जो लोग डाल देते वो खाकर गुजारा करता। अब जिस्म पे सारे दाग हैं, चेहरा उसका सियाह पड़ गया है, जब कोई उसका शनासा गुजरता और उसको पूछता कि ये क्या हो गया, आप तो बहुत बड़े अल्लामा थे तो ये क्या हो गया, तो वो جواب میں کہتا کہ یہ بلا جو تم دیکھ رہے ہو جو مجھ پر نازل ہوئی ہے یہ اسی مطلب یعنی کہ ایک ولی اللہ کی بدعا ہے کہ میں نے ان کی توہین کی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ قرآن مجید سے کچھ یاد بھی ہے تو اس نے کہا میرا حافظہ تو سب ختم ہو گیا، علم دین سب بھول گیا ہوں، بس 14 پارے کی ابتدائی آیت کا کچھ حصہ مجھے یاد ہے اور وہ یہ ہے
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔
ترجمہ کنز الایمان، بہت آرزوئیں کریں گے کافر کاش مسلمان ہوتے، یہاں تک کہ اس کے سارے اعضا جو تھے جسم کے ابن سقا کے وہ پھٹ گئے۔ اب اس کے نزا کا وقت آ پہنچا، کسی نے کوشش کی کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرے لیکن جب بھی وہ قبلے کی طرف چہرہ کیا جاتا اس کا چہرہ قبلے سے پھر جاتا، الٹا ہو جاتا، جسے مغرب کی طرف قبلہ ہے تو اس کا چہرہ مشرق کی طرف ہو جاتا۔ آخر کار اسی ذلت کی حالت میں ابن سقا نے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑا۔ ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں کہ میں تعلیم سے فارغ ہو کر دمشق گیا، سلطان نور الدین نے مجھے زبردستی با اصرار بلا کر اوقاف کا متولی بنا دیا، میں وزیر اوقاف بنا دیا۔ آج کل وزیر بولتے ہیں، اس کو اوقاف کا متولی کہا جاتا تھا، تو متولی بنا دیا، وزیر بنا دیا، اور میری بہت شہرت ہو گئی دنیا میں، مجھے بہت شہرت ملی، عزت ملی، دولت ملی، اور دنیاوی مصروفیات میں اس قدر میں پھنس گیا کہ واقعی دنیا میرے کانوں کی لو تک پہنچ گئی، جیسا اس ولی اللہ نے مجھے بدعا دی تھی، مگر میرا ایمان سلامت رہا۔ دوسری طرف حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، غوث الصمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، پیر پیرا میر میرا، الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سر ربانی کے بارے میں جو غوث نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا کہ قرب الہی کی علامات ان میں ظاہر ہوئی اور عام و خاص کا ہجوم ہوا ان کے پاس، اور وہ وقت بھی آیا کہ بغداد معلہ میں برسر منبر انہوں نے اعلان کیا قدمی ہادہی علی رقبت کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور آپ کے اس ارشاد پر تمام اولیاء اللہ نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، سر چکا دیا اور آپ کی اطاعت قبول کی۔ چنانچہ اس غوث کا کلام ہم تینوں کے بارے میں پورا ہوا۔ ابن سقا کے بارے میں تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں تیرے اندر کفر کی آگ بھڑکتی دیکھتا ہوں، تو اس کی موت عیسائی ہونے کے بعد بڑی ذلت کے ساتھ ہوئی، اور مجھ سے فرمایا کہ میں دنیا کے اندر تجھے کانوں تک ڈوبا ہوا ملاحظہ فرماتا ہوں، تو واقعی میں دنیا کے اندر غرق ہو گیا۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ مطلب اعلان کریں گے برسر منبر بغداد معلہ میں قدمی ہاذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، تو انہوں نے واقعی اعلان کیا، ان کو بہت بڑا رتبہ اور مقام اللہ تعالی نے عطا فرمایا۔ چنانچہ صاحب فتاوی حدیثیہ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ روایت بوجہ کثیر عادل راویوں کے حقیقت میں تواتر کا حکم رکھتی ہے اور پر زور دلالت کرتی ہے کہ اولیاء اللہ کے انکار سے بالکل باز رہنا چاہیے، کیونکہ ان کا منکر اللہ تعالیٰ کا منکر ہے، جیسا کہ ابن سقا اس غوث کے انکار سے ایسے دائمی اور مولک فتنے سے دوچار ہوا جس سے زیادہ خطرناک فتنہ کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس فتنے سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو بہرحال میرے سائیں بھائیو، یہ ایمان افروز واقعہ اپنے اندر بے شمار عبرت کے مدنی پھول لیے ہوئے، اس سے ایک تو اولیاء کرام کی شان نمایاں ہوئی کہ ولی اللہ کی کرامت حق ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ جس کو جیسی کرامات بخشے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو لوگوں کے دلوں کا حال معلوم ہو جاتا تھا، راستے میں تینوں نے آپس میں جو گفتگو کی اور جو ارادے کیے بغیر ان کے بتائے اس وقت کے غوث نے وہ ساری باتیں از خود بتا دی، تو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے اولیاء کو علم غیب بھی عطا فرماتا ہے اور وہ دلوں کی باتیں بھی جان لیتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا اس واقعے سے کہ ولی اللہ کی بے ادبی گستاخی یہ مطلب یعنی کہ ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ ایک حدیث قدسی مشہور ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے ہم تک پہنچا کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، یعنی بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر اللہ سے جنگ کر کون سکتا ہے، لڑ کون سکتا ہے، کس کی وجہ؟ تو ولی اللہ کی بے ادبی اور گستاخی نے ابن سقہ کے ایمان کو سلب کر لیا اور اس کا ایمان برباد ہو گیا۔ ابو سعید عبداللہ، انہوں نے بے ادبی تھوڑی سی کی، کم بے ادبی کی، لیکن ان کو بھی سزا ملی کہ دنیا کانوں تک آ جائے گی، انہوں نے یہ بد دعا کی۔ اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا ادب بنے رہے، سراپا ادب بنے رہے، اور با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو ان کو اس ادب کا کتنا پیارا مطلب صلہ ملا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت اور سر بلندی عطا فرمائی۔ تو اس واقعے سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ دنیاوی نعمتوں کی کثرت اور دنیاوی اعتبار سے شہرت، اقتدار یا وزارت، یہ بھی مطلب کوئی ایسی اچھی چیز نہیں ہے کہ ایک ولی دین ناراض ہو کر بد دعا دے دے کہ میں دنیا تیرے مطلب یعنی کہ کانوں کی لو تک دیکھتا ہوں کہ تو دنیا میں ڈوب رہا۔ جیسے کہ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی نے دل دکھا دیا، کیمیا سعادت میں یہ واقعہ موجود ہے، کسی نے ان کا دل دکھا دیا تو انہوں نے مطلب ناراض ہو کر اس کو اس طرح بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے دنیا کا بہت سارا مال دے اور تجھے مطلب بہت ہی تندرست اور توانا کرے۔ یہ ان کے نزدیک بد دعا تھی جو انہوں نے دی۔ تو سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس بد دعا کا خلاصہ بھی خوب کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کو کثرت مال اگر میسر آ جاتا ہے تو مال جو ہے وہ مطلب یعنی کہ بندے کو غافل کرتا ہے، گناہوں کی طرف ابھارتا ہے اور بندہ جو ہے اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی عیاشیوں اور عیش کوشیوں میں پڑھ کر وہ خدا کو بھول جاتا ہے۔ اسی طرح صحت، اگر کسی کی صحت اچھی ہو، جاندار ہو، باڈی اس کی اچھی ہو تو اس کو تکبر پیدا ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو کمزور کو دبائے گا، حقیر سمجھے گا، جس جس کو مطلب دھمکیاں دے گا اور اپنی مطلب یعنی کہ وہ صحت کی وجہ سے دوسروں پر وہ روب جھاڑے گا۔ یہ ہوتا ہے جو باڈی بلڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا پہلوان ہوتے ہیں، عموماً ان کو دیکھا کہ وہ مطلب یعنی کہ سینہ کھلا ہے، سونے کا لاکٹ وہ پہنتے ہیں، عموماً یہ دیکھا ہے سونے کا لاکٹ سینے پر ہے اور وہ اپنی یعنی سینہ غالباً اس لیے کھلا رکھتے ہوں گے کہ ان کے جو سینے کی جو باڈی ہے وہ خوبصورت لگتی ہے، جو صحت مند اور توانا اور مطلب یعنی کہ ورزشی جسم والا ہے تو وہ باڈیز اس کی اچھی لگتی ہے، وہ بنیان پہنتے ہیں، ہاف آستین بنیان، تاکہ مطلب ان کی کو جو گوشت ہوتا ہے بازو کا، غالباً اس کو مچھلی کہتے ہیں ہم لوگ، تو اس طرح مچھلی کا گوشت جو ہے بازو کا وہ مطلب، اور اس طرح وہ چلنے کا مٹک مٹک کر ان کا انداز، اکڑ کر چلنے کا انداز، یہ مطلب عموماً دیکھا ہے۔ ہر ایک ایسا کرتا ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن مطلب یعنی کہ بہرحال دیکھا بہت ہے۔ آج جو مدنی ماحول میں آ جاتا ہے سر، اس کی تو بات ہی دوسری ہے، لیکن جو ماحول میں نہیں ہوتے وہ عموماً اس طرح مطلب یعنی کہ اپنی صحت پر اور اپنے ورزشی جسم پر بڑا ناز کرتے ہیں، بڑا اتراتے ہیں بعض اوقات، اور عام طور پہ لڑائیاں کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو مارتے رہتے ہیں، اور جب اللہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے، بعض اوقات انجام ان کا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ یہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ میں چھوٹا جب تھا تو ایک شخص ہوتا تھا ہمارے علاقے میں، محلے میں ہم کھیلتے ہوتے تھے، بچے بچے ہوتے تھے، تو اگر کوئی جیسے گنڈا کھا رہا ہے، گولا گنڈا، اس کا چھین کے منہ میں، کوئی شیرنی کھا رہا اس کی چھینی کے منہ میں، عورتیں بےچاریاں وہ آم کی جو مٹکیاں جو ہوتی ہیں، ماٹلی یا مٹکی، وہ عورتیں وہ نل میں لائن لگانے کے لیے، پانی کا نمبر جلدی آ جائے اس لیے وہ بےچاری لگاتی نہیں، تو میں دیکھتا تھا وہ ان کی مٹکیاں اٹھاتا اور دھوم دھوم اس کو پھوڑتا تھا، وہ مزے لیتا تھا، عورتیں شور مچائے تو سب ڈرتے تھے اس سے، بیچاری کیا کر سکتی تھی۔ اچھا لڑائیاں اس کی میں بچپن میں دیکھتا رہتا تھا، تو وہ جس سے بھی لڑتا تھا میں نے ہمیشہ اسی کو غالب دیکھا، جس سے لڑا اس کی آئی شامت، یعنی اگر اس کو کوئی نہیں پہچانتا تھا کہ بھائی یہ کوئی خطرناک آدمی ہے، بعد اس نے پکڑنا ہے اور اچھل کے ٹکر دینی ہے، اس کی نکسیر پھوڑنی ہے، وہ خونم خون. یہ میں نے بہت دیکھا، کبھی اس کو پیٹتے نہیں دیکھا تھا. حتیٰ کہ ایک بار وہ اتنا بیمار ہوا کہ میں نے خود دیکھا کہ وہ خون کی الٹیاں کرتا تھا، خون کا بہت ڈھیر ہو جاتا تھا، مگر اس کی جان نہیں گری. اکھاڑے کا پہلوان تھا، بہت طاقتور تھا، جان اس کی گری نہیں. آخرکار ایک بار ہم کھیل رہے تھے محلے میں، تو خبر آئی کہ بھائی وہ فلاں جو تھا اسی کے بارے میں کہ وہ فلم دیکھ کر آ رہا تھا اور اس کو کسی نے چاقو مار دیا اور انتقال ہو گیا. مطلب کہ کڑیل جوان، شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس کی، بہت اچھی جان تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، بہت کڑیل جوان تھا، عمر بھی زیادہ غالباً نہیں تھی یار یہ، اور اس طرح کیسے قتل ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو ہر وقت اس کو تو غالب ہی دیکھا تھا. بھائی بھائی بھی اس کے فخر سے کہتے تھے کہ اس کی آتے باہر آ گئی تھی، مگر ہمارے بھائی صاحب آتے سمیٹ کر اس کے پیچھے بھاگے تھے، اتنے جاندار. بہرحال اس کا ہو گیا انتقال، اللہ بیچارے کی مغفرت فرمائے، اس سے ہمدردی ہی ہے، نعوذ باللہ، کو بغض و عناد. لیکن میں کارنامے بتا رہا ہوں کہ جان اچھی تھی، صحت اچھی تھی، تو اس کے جو کارنامے ان آنکھوں سے میں نے دیکھے. اس کے علاوہ اپنے بچپن میں اور لوگوں کے بھی کارنامے میں نے اس طرح دیکھے جو صحت مند ہوتے ہیں یا جن کو اسلحہ چلانا آتا ہوتا ہے، کسی اور بڑے بدماش کی، یا خاندان میں جن کے بدماش اور صحت مند لوگ ہوتے ہیں ان کے مطلب بڑے کرتوت دیکھیں، عبرت ناک ان کے انجام دیکھے سنے ہیں. تو بہرحال سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدعا کیا خلاصہ اسی طرح امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دولت زیادہ آئے گی تو دولت کے نشے میں مست ہو کر یہ گناہ زیادہ کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا اور غفلت کرے گا، اور غفلت بعض اوقات ایمان کو لے جاتی ہے. مبلغ نے بڑی پیاری بات بتائی کہ ایک بزرگ، رات کا وقت تھا، چراغ روشن تھا، بزرگ تشریف فرما تھے، اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ گل ہو گیا. کیا ہمارے یہاں بتی بجھ جائے یا ہمارے یہاں بہت آسانی ہے، وہ چراغ جب گل ہو جائے تو تیل کا مسئلہ، اس کی لو کا مسئلہ، یہ عجیب مسائل ہوتے ہیں. اچھا خیر وہ چراغ گل ہو گیا اور وہ بزرگ جو تھے وہ رونے لگے. اب جو دوسرے لوگ تھے ان کو تعجب ہوا کہ حضرت حضرت کیوں گھبراتے ہیں، ابھی چراغ وہ روشن ہوئے جاتا ہے. تو فرمانے لگے کہ میں اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں کہ چراغ گل ہو گیا، مجھے تو ذرا یہ ذہن میں آ گئی میرے بات ایک اور چوٹ لگ گئی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہوا کا جھونکا آیا، اس نے چراغ کو گل کر دیا. اگر غفلت کا جھونکا آتا اور میرے ایمان کا چراغ گل ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ یہ بزرگوں کی سوچیں بڑی نرالی، بہت نرالی سوچ. میں نے پڑھا ہے کہ بعض اوقات بزرگوں کو ایسے حال ہوتے تھے کہ چراغ دیکھ کر رونے لگ جاتے تھے اور پوچھنے پر بتاتے تھے کہ اس آگ کو دیکھ کر میں دوزخ کی آگ یاد آ رہی، کہ واقعی جلتے ہوئے چراغ میں کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، جلتے ہوئے چراغ پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، موم بتی کا شعلہ بہت زیادہ مدھم اور اس میں بہت ہی کم گرمی ہوتی ہے، لیکن یقیناً اس کے باوجود موم بتی کے شعلے میں انگلی کوئی نہیں ڈال سکتا، کوئی بھی نہیں ڈال سکتا کہ وہ شعلہ انگلی کو جلائے اتنی حد تک، کوئی نہیں ڈال سکتا. ہاں انگلی مار کر بجھا تو سکتا ہے، بجھانا کمال نہیں ہے، لیکن اس پر شعلے پر رکھ دے انگلی نہیں رکھ سکتا، اس کی انگلی جلنا شروع ہو جائے گی. تو اتنی سی معمولی آگ جو ناتوان اور کمزور بندہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ بڑا جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکے گا. چنانچہ ایک بزرگ کا تو واقعہ ملتا ہے کہ وہ اکثر و بیشتر رویا ہی کرتے تھے، اکثر و بیشتر رویا کرتے تھے. تو کسی نے وجہ پوچھی کہ حضور آپ بہت روتے ہیں، آخر کیا بات؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی کمزوری اور ناتوانی پر جب غور کرتا ہوں کہ میں اتنا کمزور اور نحیف البدن ہوں کہ اگر مجھے گرم پانی کے اندر غوطہ دیا جائے، کھولتے ہوئے گرم پانی میں غوطہ دیا جائے، تو میں گرم پانی کا غوطہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، مگر پھر بھی گناہ کیے جا رہا ہوں، تو اگر مجھے آگ کے اندر غوطہ دیا گیا تو میں کیسے برداشت کر سکوں. یہ اہل اللہ کی سوچ ہوتی تھی. تو بہرحال میرے دائیں بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ابو سعید عبداللہ کو ایک غوث کی بدعا لگی جس کی وجہ سے اس کو اقتدار مل گیا اور وہ اوقاف کا متولی یا آج کی اصطلاح میں وزیر اوقاف بن گیا، ہے نا، اوقاف کا منسٹر بن گیا. اور خود اعتراف کیا کہ واقعی اس سے مجھے بڑی عزت ملی، بڑی شہرت ملی، بڑی دولت ملی، دنیا میرے ऊपर कुर्बान होने लगी और यहाँ तक कि मैं दुनिया में गोया कानों तक धंस गया। उस वली की यूं बद्दुआ मुझ पर सादिक आई।
अच्छा खैर, आज के दौर की तो सबसे बड़ी दुआ यही है, माजरत के साथ
सबसे बड़ी दुआ यही है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा तावीज मुझे मुयस्सर आ जाए, बिल फर्ज एक बात है कि मैं जिसको मतलब ये तावीज दूं उसको 5 लाख का बॉन्ड लग जाया करे। मैं नहीं समझता कि सुल्तानुल औलिया से कम लकब मेरा बने, यानी वली नहीं, मुझे ये कौम सुल्तानुल औलिया बना दे अगर मैं ऐसा तावीज देने लगूं कि 5 लाख का बॉन्ड लग गया। अच्छा, आपका धंधा ठप हो गया, फकीर का तावीज ले जाओ, आपका धंधा ऐसा चलेगा कि रात के 12 बजे तक फुर्सत नहीं मिलेगी। वाली जी, हम यही चाहते हैं कि 24 घंटे बस हम काम करते रहें, और अगर खुदा ना खासा मेरे तावीज में इतनी तासीर पैदा हो जाए कि इसकी दुकान ऐसी चल पड़े कि उसको खाने की भी फुर्सत ना मिले, जैसे कि नहीं मिलती, खाने का टिफिन रखा हुआ है बल्कि प्लेट में निकाल दिया है, तो कहाँ आ रहे, बंदा तोल रहा है, खाना ठंडा हो रहा है, चाय आ गई तो वो भी ठंडी हो गई, फिर वो आधा खाया तो फिर ग्राहक आ गया, तो फिर खाया तो फिर थोड़ा छोड़ा, तो चाय थोड़ी पी तो फिर ग्राहक आ गया। जिस दुनिया की लज्जत के लिए बंदा कमा रहा है उस कमाने का इन्हमाक इतना है कि दुनिया की लज्जत भी मतलब यानी कि बर्बाद हुई जा रही है, लेकिन फिर भी वो नोटें देख देख कर खुश होता जा रहा है। यानी दौलत ये इतनी पुरतासीर शय शायद फी जमाना बनकर रह गई है कि कान पकड़कर जिधर चाहती है घुमाती रहती है। यानी दौलत के लिए शैतान कान पकड़, वो पकड़ के बोला चल हैदराबाद, हाजिर माई बाप, चल लाहौर, हाजिर साईं। यानी ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो डेली डेली दुनिया की दौलत की खातिर मुख्तलिफ शहरों में फिरते रहते होंगे डेली, और जहां कोई दीन का मामला आया या वैसे ही कोई इज्तिमा हुआ दीन का कि भाई दावत इस्लामी का इज्तिमा आपके शहर में हो रहा है, तो फट करके बंदा जवाब देगा कि वो मेरा घर तो बहुत दूर है, या मेरी ये मसरूफियत है, या मेरी वो मसरूफियत है, या मेरी माँ बीमार है, या मेरा बाप बीमार है। तो अक्सर बोलते हैं मेरा बाप बीमार है तो मैं इज्तिमा में नहीं आ सकता। सुभान अल्लाह, तो 24 घंटे के बाप के सिराने दवा की बोतल पकड़े बैठे रहते हो गया। दुनिया के सारे कामकाज करने हैं, ड्यूटी देनी है, नौकरी करनी है, दुकान चलानी है, शादियों में जाना है, मैयतों में जाना है, तीजे का खाना है तो वो भी हड़प करके आ जाना है, सब जगह जाना है। अगर सुन्नतों का इज्तिमा है तो बाप बीमार है, माँ की तबीयत खराब, बीवी बच्चे अकेले होते, तो सारा दिन जो तुम नोटों के पीछे घूमते हो तब बीवी बच्चों को कौन संभालता है कि इज्तिमा के लिए 2 घंटे का आपको कहा तो बीवी बच्चे अकेले हो जाते। ये मुझे तो अक्सर इस टाइप के लोग पकड़ते हैं, और गालिबन जो भी इज्तिमा की दावत देते हैं हमारे इस्लामी भाई उनको इस तरह के लोग करते ही होंगे कि दुनिया के लिए सारा वक्त है, जिंदगी पूरी वक्फ है, नहीं है वक्त तो अल्लाह के दीन के लिए नहीं। अब पता नहीं इनको किसने बद्दुआ दे दी, उसने तो एक गौस की तोहीन की, अबू सईद अब्दुल्ला ने कुछ बेअदबी कर दी कि मैं इस गौस को एक सवाल करूंगा, देखूंगा क्या जवाब देते हैं, तो इम्तिहानन सवाल किया, तो ये मतलब यानी कि आफत आई कि दुनिया में कानों तक डूब गए। और आज गालिब अक्सरियत हमारी दुनिया में कानों तक डूबी हुई नहीं, नहीं सर से पानी ऊंचा चला गया, दुनिया की इस कदर मोहब्बत मतलब छा गई, पता नहीं हमें किसकी बद्दुआ लग गई, समझ नहीं। तो बहरहाल मेरे भाइयों, हकीकत यह कि दुनिया का इन्हमाक और दुनिया की मोहब्बत ये बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा बवाल है। चुनाचे हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का इस कौल को गौर से समाज फरमाइए, फरमाते कि जो दुनिया से रुखसत होता है वो 3 हसरतें जरूर साथ लेता जाता है। एक तो ये हसरत उसकी बाकी रह जाती है कि जो कुछ जमा किया था उसे अच्छी तरह खाने का मौका नसीब ना हुआ, दूसरा ये कि सारी उम्मीदें मेरी पूरी नहीं हो सकी, और तीसरी हसरत जो सबसे खतरनाक हसरत वो ये है कि आखिरत की तैयारी जैसी चाहिए थी वैसी ना हो सकी। एक मरतबा हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वाले सलातो वस्सलाम अपने हवारियों के साथ कहीं तशरीफ लिए जा रहे थे कि रास्ते में एक शहर से गुजर हुआ जिसके रहने वाले सारे के सारे मरे पड़े थे, तो आपने अपने हवारियों से फरमाया कि हो ना हो ये सबके सब यकीनन अल्लाह के कहर व गजब का शिकार हुए हैं, वरना इस तरह बेगोरो कफन ना पड़े होते। हमारी इकरार किया कि हुजूर हम इनकी मौत का सबब मालूम करना चाहते हैं। चुनाचे सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वाले सलातो वस्सलाम एक टीले के ऊपर चढ़े और बुलंद आवाज से पुकारा, اے اہلیان شہر، تو ایک آواز آئی، یا روح اللہ، رات کو تو ہم بھلے چنگے سوئے تھے لیکن صبح دم اپنے آپ کو دوزخ کی گہرائیوں میں پایا. فرمایا آخر وجہ کیا؟ عرض کیا اس لیے کہ ہمیں دنیا سے بے حد محبت تھی اور اس کی خاطر برے لوگوں کی غلامی سے بھی عار نہ تھی. فرمایا دنیا سے تمہاری محبت کا انداز کیا تھا؟ عرض کی ہمارا اس دنیا سے محبت کا انداز اس طرح کا تھا جیسے بچے کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے، جب دنیا حاصل ہو جاتی تو پھولے نہ سماتے، اور اگر لمحہ بھر کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہوتی تو اداسی اور غمگینی سے ہم نڈھال ہو جاتے. فرمایا دوسرے کوئی نہیں بول رہے، تو اکیلا بول رہا ہے، جو ایک ہی مردہ بول رہا تھا کہ دوسرے کیوں نہیں جواب دے رہے، تو اکیلا ہی کیوں جواب دے جا رہا ہے. تو اس نے عرض کیا یا روح اللہ، ان میں سے ہر ایک کے منہ میں آگ کی لگام ہے. تو فرمایا پھر تو کیسے بول پایا؟ جواب دیا کہ میں ان کے درمیان ضرور رہتا تھا لیکن میں ان میں سے نہ تھا، یعنی مجھے ان کی طرح دنیا سے محبت نہ تھی. بہرحال جب عذاب نازل ہوا تو میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا، یعنی صحبت تو تھی ان سے، تعلقات تو تھے، دوستی تو تھی. اب اس وقت دوزخ کے کنارے پر کھڑا ہوں اور کچھ نہیں جانتا کہ نجات کس صورت بھی نکل آئے گی یا بالآخر دوزخ کے اندر ہی دھکیلا جاؤں گا. بروں کی صحبت جو ہے وہ بھی آدمی کو ظاہر ہے کہ پھنسا دیتی. میں چند افراد جوا کھیل رہے ہوں اور دو چار اس کے گرد گھیرا ڈال کے تماشا دیکھ رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے وہ تاش کھیل رہے تو کچھ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب پولیس کا چھاپا پڑتا ہے تو ظاہر یہ دلیل تھوڑی چلتی ہے کہ یہ کھیل رہا تھا اور وہ نہیں کھیل رہا تھا، پولیس تو ساروں کو لے جائے گی. تو بروں کی صحبت کی وجہ سے بھی بندہ جو ہے وہ برباد ہوتا ہے، اس پر بھی مصائب و آلام آتے ہیں، عذاب اور عتاب ان پر بھی نازل ہو جاتا ہے. دنیا اور آخرت کی عافیت میسر ہو تو جو کی روٹی، نمک اور ٹاٹ کا لباس اور کچرے کے ڈھیر پر سونا بھی نصیب ہو جائے تو غنیمت ہے. اور فرمایا دین سلامت رہے تو دنیا اگر مختصر سی بھی ہے، تمہارے پاس تنگ دستی وغیرہ تھوڑی سی دنیا ہے، جب بھی صبر کر دیا کرو. جیسا کہ دوسروں نے دنیا کی سلامتی کے ساتھ تھوڑے سے دین پر صبر کر رکھا، کمینے اور ذلیل لوگ جو ثواب لوٹنے کی غرض سے طالب دنیا ہوتے ہیں، وہ اگر دنیا ہی سے کنارہ کش ہو جائیں تو بہت زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات آپ نے سنے. وہ دنیا سے بہت ہی زیادہ بے رغبت تھے. تعجب ہوگا آپ کو، ان کے پاس ایک پیالہ ہوتا تھا، گھر وغیرہ ان کا نہیں تھا، گھر نہیں رکھتے، ان کے پاس ایک پیالہ تھا، تو پیالہ بھی آپ نے پھینک دیا، بولا یہ بھی دنیا کا سامان ہے، یہ بھی نہیں چاہیے. اور آپ یعنی کہ چلو سے پانی پیتے تھے، پانی چلو سے پیتے تھے، ہاتھ سے پیتے. میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مطلب یعنی کہ وہ عرض کر رہا ہوں کہ ان وہ دنیا سے اس قدر دور رہتے تھے جب انہوں نے پیالہ تک ترک کر دیا اور ہاتھ سے پانی پیتے تھے. بعض اوقات لوگ تقوی پر عمل کرنے جاتے ہیں اور فتویٰ ان پر لگ جاتا ہے، یعنی کہ تقوی کرنا ایک افضل کام تھا، گناہ کر بیٹھتے ہیں. اب مثال کے طور پر کم کھانا یہ ثواب، کم کھانا بہت ہی افضل کام ہے کہ بھوک کے تین حصے کریں، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا. بڑے فضائل ہیں اس کے، بہت فضائل ہیں کم کھانے، اور دنیاوی طور پر بھی صحت بہت اچھی رہتی ہے اس سے. کم کھانے سے بدن ہلکا پھلکا رہے گا، پیٹ میں گڑ 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 نہیں ہوگی، بہت فائدہ ہوگا اس سے. اب کوئی کم کھانے پر عمل کرتا ہے مگر پیٹ بھر کے جو کھاتا ہے برا، اس کو بھی نہیں کہا جائے گا کہ پیٹ بھر کے کھانا یہ مباح ہے، مباح جائز، گناہ نہیں ہے پیٹ بھر کے کھانا. تب کوئی عمل کرتا ہے کہ میں کم کھاؤں، اب کہیں مطلب دوسرے لوگ بھی کھا رہے ہیں، یہ بھی کھا رہا ہے، اور اپنی ضرورت کے مطابق اس نے کھا لیا، کم کھایا، یہ بھوک سے کم کھایا اس نے. اب کسی نے کہا یا میزبان نے کہا اور کھاؤ، تو منہ سے فوراً نکلتا ہے کہ نہیں مجھے خواہش نہیں ہے. اب یہاں مطلب یہ کہ دیکھیے، غور کیجئے، آپ نے بھوک سے کم کھایا اور اگر جی چاہ رہا ہے پھر بھی نہیں کھایا تو ثواب تو ملے گا، لیکن یہاں آپ کے منہ سے نکلا کہ مجھے خواہش نہیں ہے، یہ جھوٹ ہوا ہے. نہیں تو یہ کہنا کہ مطلب مجھے خواہش نہیں ہے، اس میں بڑا مطلب یہ کہ چکر ہے. اچھا بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں میں فل ہوں، یہ تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں میں فل ہوں، میرا پیٹ فل ہے، اور اگر اس کو پھر کوئی میٹھی ڈش دے دو تو پھر گنجائش نکل آتی ہے. فل ہوتا ہے تندور کی روٹی میں، بوٹیاں چھاتی ہو گئی، اب ہڈیاں رہ گئی، شوربا ٹھنڈا ہے، میں فل ہوں، اور آپ نے میٹھی ڈش آگے بڑھا دی یا گرم گرم خوشبو اڑاتا ہوا
بریانی کا دوسرا مطلب ہی نہیں گیا، دوسری ڈش پہنچ گئی تو پھر جو فل تھا وہ ان فل ہو گیا اور پھر بندہ ٹوٹ پڑا۔ یہ آپ بھلے مسکرا رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک مطلب ہے نا کہ محبت بھرے انداز میں سمجھا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تقوا کرنے جائیں اور پھر جھوٹ بولے کہ میں فل ہوں۔ اب فل نہیں ہے، بھوک سے کم کھایا پتا ہے فل نہیں ہے، اور پھر کہتا ہے میں فل ہوں، میرا پیٹ بھرا ہے، میں گنجائش ہی نہیں ہے میرے پیٹ میں، تو یہ ہو جائے گا جھوٹ۔ تو جھوٹ بولنا یہ ہے گناہ، جھوٹ بولنا گناہ ہے، اور پیٹ بھر کے کھانا گناہ نہیں ہے، کم کھانا یہ ایک ثواب ہے، تقویٰ ہے۔ لیکن اگر جھوٹ بولا تو اب یہ تقویٰ تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، گناہ کا فتویٰ آپ پر لگ گیا۔ تو اس لیے بڑا محتاط بن کر بندے کو چلنا پڑتا ہے، بہت ہی محتاط بن کر چلنا پڑتا ہے، اور بار بار بندے سے مطلب یعنی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مطلب یعنی کہ جھوٹ نکل جاتا ہے، ایسے مواقع پر جھوٹ ایسے مواقع پر نکل ہی جاتا ہے۔ اب بندہ بیمار ہے، عموماً بستر میں پڑا ہوتا ہے، اگر پوچھو اس کو طبیعت کیسی ہے، بالکل ٹھیک، اب آپ جانے وہ سچے یا جھوٹ، بندہ پڑا ہے بیمار، ڈرپ اس کو چڑھ رہی ہے، سمجھے کمزوری سے سوکھتا جا رہا ہے، حالت اس کی خراب ہے، پہنچے عیادت کرنے کے لیے، پہنچے بھی ہم اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے طبیعت کیسی ہے، بالکل ٹھیک۔ میری پوزیشن یہ کہ 24 گھنٹے میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ٹھیک ہوا ہی نہیں کبھی، جب سے بالغ ہوا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے میں نے اپنے آپ کو 24 گھنٹے میں ٹھیک پایا ہی نہیں۔ تو الحمدللہ علی کل حال کہنے میں یہ مطلب یعنی کہ بات بن جاتی ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، کیونکہ ایک لمحے کے لیے بھی میں نے اپنے آپ کو گناہوں کی بیماری سے شفا یاب نہیں پایا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں میں ہر وقت بیمار ہوں، تو میں ٹھیک ہوں نہیں کہتے کہ تمہیں ٹھیک ہوں، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس لیے الحمدللہ ہے علی کل حال کہنے میں مطلب فائدہ ہی فائدہ۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے تفسیر نعیمی میں بڑی مزے کی بات لکھی ہے، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الحمدللہ اس میں 8 حروف ہے، اب گن دینا بعد میں، الحمدللہ میں 8 حروف اور جنت کے دروازے بھی کتنے ہیں 8۔ تو جب بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے لیے الحمدللہ کہتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اور سبحان اللہ کہنے والے کے لیے بھی بڑی بشارت ہے، کوئی سبحان اللہ کہہ دے، الحمدللہ کہہ دے، اللہ اکبر کہہ دے، لا الہ الا اللہ کہہ دے، تو یہ چاروں کلمات ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی کلمہ جس نے کہا، مثلا سبحان اللہ کہا، تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت بنا دیا جاتا ہے۔ عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاون میں جے منہ کالے، تو اللہ کی رحمت ہوگی تو ہم جیسے گناہگار جو ہیں ان کی ضرور ضرور بخشش ہوگی، تو کوشش کر کے اپنے لیے مطلب یہ اسباب جنت کے جمع کیے جائیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی بہتات اور دنیا کی جو کثرت ہے یہ کوئی مطلب اس کو کوئی اعلیٰ نعمت نہ سمجھ بیٹھے، کوئی اچھا انعام نہ سمجھ بیٹھے، بلکہ یہ تو بہت بڑا امتحان ہے کہ بندہ بہت مالدار ہو جائے یا اسے کوئی دنیاوی عہدہ میسر آ جائے یا اقتدار مل جائے، چلو الیکشن میں جیت ڈالے، یہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، یہ کوئی نعمت نہیں ہے، یہ کوئی اکرام نہیں ہے، یہ کوئی عظمت اللہ کی بارگاہ میں اس کو نہیں ملی، بلکہ یہ تو بہت بڑا مطلب ہے نا اس کے لیے ایک آزمائش۔ حقیقت یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تم میں سے عزت والا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے۔ تو عزت دولت سے نہیں ملتی، حکومت سے نہیں ملتی، کرسی یا تاج و تخت سے نہیں ملتی، اللہ کی بارگاہ میں عزت کا سبب پرہیزگاری ہے۔ جتنا ہم فرائض پر عمل کریں گے، واجبات پر عمل کریں گے، سنتوں پر عمل کریں گے تو ہمیں عزت ملے گی، ہماری ساری نیکیاں تو لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہیں، چپکے چپکے تہجد پڑھتے رہیں گے عزت ملتی رہے گی انشاءاللہ، اور جب تہجد پڑھنے کی لگن پیدا ہوگی تو رات میں جلدی سونے کی بھی صورت نکلے گی، تو رات میں جب جلدی سوئیں گے تو انشاءاللہ تہجد کے لیے اٹھیں گے، فجر بھی با جماعت ملے گی، اور کام دھندے میں دنیاوی طور پر جس کی ضرورت ہے، دنیا کا کام حلال روزی کمانا یہ ممنوع نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے طلب الحلال واجب علی کل مسلمین، ہر مسلمان پر
حلال طلب کرنا یہ واجب ہے, یعنی کہ قدر ضرورت روزی حلال کمانا یہ تو واجب ہے مسلمان پر, اس کی ممانعت نہیں ہے, تو اس کے لیے اس کو آسانی رہے گی اور مطلب اس کی صحت بھی اچھی رہے گی. الا جو اللہ کی عبادت کے لیے جاگتے ہیں اس کی بات دوسری ہے. عموماً جو لوگ ہیں وہ عبادت کے لیے کہاں جاگتے ہیں, ادھر ادھر گھومتے گھماتے رہتے ہیں, پھرتے پھراتے رہتے ہیں ہوٹلوں میں اور چوپالوں پر اور ادھر ادھر, مطلب گپ شپ میں لوگ رات گزارتے ہیں, پھر دن کو سست رہتے ہیں, تہجد بھی ان کی جاتی ہے. تہجد کا تو خیر کانسیپٹ کہاں رہا, فجر کی بلکہ اس کا بھی تو تصور مٹتا جا رہا ہے. جو پڑھتا بھی ہے وہ گھر پہ چپکے چپکے پڑھ لیتا ہے, مسجد فجر میں خالی ہوتی ہے. یعنی وہ نمازی جو نماز پڑھتے ہیں ان کی بات کرتا ہوں, جو غریب نہیں پڑھتے وہ تو نہیں پڑھتے, اللہ انہیں بھی توفیق دے. جو بیچارے پڑھتے ہیں وہ بھی راتوں کو گھومنے گھامنے کی وجہ سے فجر میں اپنے محلے کی مسجد میں وہ مطلب صفوں میں غائب ہوتے, جس سے ان کا اپنا بھی نقصان ہوتا ہے, اور اگر وہ مطلب دین کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں, سنتوں کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں, بلکہ اگر سنتوں کی تبلیغ کے معاملے میں وہ ذمہ دار ہیں, نمایاں ہیں, پھر بھی اگر وہ اپنی مسجد میں وہ صفوں میں صبح نظر نہیں آتے تو اس سے اس کا امپریشن بھی خراب ہوتا ہے. وہ جتنی بھی محنت کرے لوگوں پر اس کا اثر کم ہوتا ہے, لوگ اس سے متنفر ہوتے ہیں کہ لو بھائی یہ اچھا ہم کو تبلیغ کی بات کرتا ہے, یہ اچھا ہم کو سنت سکھاتا ہے, فجر میں تو یہ پابندی کے ساتھ غائب ہوتا ہے. کبھی انسان بشر غائب ہو جائے چلو عذر ہوگا مجبوری ہو, یہ ڈیلی غائب ہوتا ہے, تو اس طرح تو الٹا مطلب اس کی ساخت دنیا میں بھی خراب ہوتی ہے. اور جماعت ظاہر واجب ہے, اور بلا عذر شرعی اگر جماعت ترک کی باوجود قدرت جماعت اس نے نہیں دی وہ تو ظاہر ہے اس کا تو قیامت دن بڑا سخت حساب ہے, جماعت کا تو حساب ہے. تو اللہ کرے کہ ہم راہ راست ہی پر رہیں اور نیکیاں کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہم عزت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں, اور دنیا کی مطلب رنگینیوں کو عزت سمجھنے کے بجائے, دنیا کی دولت کی کثرت کو عزت سمجھنے کے بجائے, دنیا کے تاج و تخت کو, حکومت کو, کرسی کو عزت سمجھنے کے بجائے, حقیقی عزت جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پنہا ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت میں پنہا ہے, اللہ اور رسول اور اولیاء کرام صحابہ کرام کی محبت اور عشق و الفت میں پنہا ہے, اس عزت کو ادا کرے کہ ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں.